الله الرحمن الرحيم. مدینۃ العلوم میں عرض کیا تھا کہ حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ العرب والعجم شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ سے عرض کیا کہ حضرت آپ نے ذکر سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرفتوح کو 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ایصال ثواب کے لیے فرمایا ہے، مگر جب بھی میں یہ ایصال ثواب کرتا ہوں تو مجھے بہت ندامت اور شرم محسوس ہوتی ہے کہ بارگاہ عالی اور 11 مرتبہ درش 11 مرتبہ سورہ فاتحہ، تو یہ ہمیں جب ہم درش شریف پڑھنا شروع کریں تو اس وقت یہ احساس ہونا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہم بڑے پر تقصیر ہیں، ہماری طرف سے بہت کوتاہی اور اب تک خطا اور چوک ہوئی، اس پر ہمیں ندامت ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ایسی ندامت ہمیں نصیب فرمائے جیسی حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب نے، تو ان کی اس ندامت کا انہیں کیا صلہ ملا، وہ بھی عرض کیا تھا میں نے کہ حضرت کے صاحبزادے حضرت مولانا حامد میاں صاحب محتمیم جامعہ مدنیہ لاہور کو ہم نے دیکھا تو فرشتہ صورت، تو حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی ساری عمر اپنے آپ کو کوستے رہے کہ یا رسول اللہ، یہ تو بہت مقصر ہوں کہ آپ کی درگاہ عالی اور میں اتنا بھیج رہا ہوں، تو اس کا صلہ کیا ملا کہ وہ عرض کیا تھا کہ حضرت مولانا سید حامد میاں صاحب حضرت کے صاحبزادے، تو وہ جس چھوٹے سے دارالعلوم کے احاطے میں رہتے تھے تو اس احاطے سے ہمیں بتایا گیا کہ 30 برس سے یہاں سے نکلے نہیں ہے اور 30 برس سے یہاں معتکف ہیں، یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے، اور ہر وقت ان کے ہاتھ میں تسبیح اور وہ نور ان کی صورت پر نظر آتا تھا ان کے اذکار کا، تو یہ ان کے مجاہدات سے بڑھ کر ان کے قبلہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ کا صلہ. اللہ تبارک و تعالی ایسی ندامت ہمیں بھی نصیب فرمائے. حضرت گنگوئی قدس روح کا ذکر خیر ہو رہا تھا کہ حضرت کا آخری دن ہے، اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں اور پھر بھی اپنے معمولات نماز ہر چیز کی اسی طرح پابندی کہ جمعے کے دن کا انتظار تھا اور جمعے کا دن آ گیا تو نہیں پڑھ سکتے نہیں بول سکتے، مگر ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ سن رہے ہیں کوئی کلمہ سورہ کہف کا، تسبیح اشارے سے مانگی دی گئی تو باقاعدہ تسبیح پوری کی. اللہ تعالیٰ اس طرح معمولات پر پابندی کی ہمیں بھی توفیق دے، اور اس انہی آخری 5 دنوں میں میں نے کل عرض کیا تھا کہ 4 آدمی اٹھا کر بٹھا کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو اشکال کیا گیا کہ بیٹھ کر پڑھ لیں، تو فرمایا کہ شامی دیکھو، تو شامی تو ایسی حضرت کو یاد تھی جیسی ہم نے دیکھا سیدی و مولائی حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کو کہ حضرت کھولتے نہیں تھے پارا، بن ہی رہتا تھا، فرماتے تھے کہ پیارو کتاب الوضو کھولو اپنی کتاب میں اور پیچھے سے دو ورق الٹ دو اور نیچے سے تیسری سطر دیکھو، وہاں یہ روایت ہے. جس طرح حافظ کو پورا نقشہ ذہن میں ہوتا ہے قرآن کریم کا کہ یہ صفحہ ختم ہوتا ہے وہاں یہ کلمہ ہے، وہاں یہ آیت ختم ہوتی ہے، صفحے کے شروع میں پہلا کلمہ اس صفحے پر یہ ہے اور پہلی آیت یہ ہے. تو جتنا استحضار اس حافظ کو ہوتا ہے اس طرح کی حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کے سامنے بخاری شریف تھی. تو یہی حال حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا شامی کے بارے میں بھی تھا اور کتابوں کے بارے میں بھی، مگر بالخصوص شامی کے بارے میں حضرت مولانا یحییٰ صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی مسئلے کے بارے میں فرمایا کہ وہ شامی میں ہے، دیکھ لو. ہم الٹتے رہے، ڈھونڈتے رہے، مل کے نہیں دے رہا تھا. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، حضرت کی بینائی تو تھی نہیں، حضرت نے فرمایا کہ لاؤ. تو اس طرح کر کے، جس طرح پیسے نہیں گنتے آپ اس طرح، تو جلدی جلدی میں کچھ اوراق الٹے اور آگے پیچھے کر کے فرمایا کہ وہاں ہاتھ رکھا کہ دیکھو یہاں پر، تو بالکل اسی جگہ وہ مسئلہ موجود تھا. حضرت مولانا مفتی ظفر احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت فقہ سے مناسبت کیسے پیدا ہو؟ تو حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت گنگوئی قدس سرہ کے یہاں تو صرف شامی پر زور تھا اور فرمایا کرتے تھے کہ جس نے بالاستیعاب مکمل طور پر شامی اس کے سامنے ہو، بار بار بالاستیعاب اسے دیکھا ہو، وہ فتویٰ دے سکتا ہے، اس کے بغیر فتویٰ نہیں دینا چاہیے. اور حضرت فرماتے تھے کہ میں شامی نے جو اقوال نقل کیے ہیں مفتاب، ان اقوال پر فتویٰ دیتا ہوں، خود شامی کا قول میں نہیں لیتا کہ ہم رجال نحن رجال، کہ وہ معاصر ہیں. تو ان سے پہلے والوں کے جو اقوال شامی نے نقل کیے ہیں اس پر میں فتویٰ دیتا ہوں. اور یہ حضرت کے متعلق حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت نے شامی بالاستیعاب اول سے اخیر تک ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، کہتے ہیں بار بار دیکھی ہے مکمل. جب اتنا استحضار تھا حضرت کو کہ فلاں کہ نابینا ہے، اس وقت بھی اوراق خود ہی کھول کر کے انگلی رکھ کر بتا دیا کہ اس جگہ پر یہ مسئلہ موجود ہے. تو حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی ظفر صاحب سے فرمایا کہ شامی اور بدائے اس سنا ہے، اور بدائے اس لیے کہ حضرت گنگوئی قدس روح کی حیات طیبہ میں یہ چھپی نہیں تھی اور دستیاب نہیں تھی، ورنہ حضرت بدائے کو بھی اسی طرح فرماتے. تو یہ دو کتابیں فقہ پر، فقہ سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے نہایت ضروری ہیں، اور یہ شامی کو حق تعالی شانہ نے اس قدر قبولیت عطا فرمائی کہ یہ جتنے ممالک اسلامیہ ترکوں کے دور میں رہے، بالخصوص شرق اوسط کے، تو ان تمام جگہوں پر اسی کا حکم چلتا تھا، اسی کے مطابق قضات اپنے فیصلے دیتے تھے، جج اپنے فیصلے دیا کرتے تھے. ہم جب 70s میں مصر میں تھے تو اس زمانے میں پورے علاقے میں، شرق اوسط میں سب سے مشہور اور سب سے مضبوط ریڈیو مصر کا سمجھا جاتا تھا. ایک چینل تو اس کا مستقل طور پر قرآن کریم کے لیے 24 گھنٹے کے لیے وقف رہتا تھا، تو جس پر خبریں اور تبصرے اور دوسری چیزیں آتی تھی تو اس میں ایک ان کے دستور کے اوپر بحث ہوا کرتی تھی، دستور کی دفعات کے اوپر، کہ آج سرقہ کے متعلق، چوری کے متعلق، آج کرائے کے متعلق، آج فلاں چیز کے متعلق. تو وہ جب شروع کرتے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد قال الامام الاعظم، یہاں سے شروع کرتے تھے مصری. تو یہ اس درجے جو حق تعالی شانہ نے شامی کو قبول فرمایا، رد المختار کو قبول فرمایا، تو اس میں ان کی بزرگی کا بھی دخل ہے اور ان کی والدہ محترمہ کی دعاؤں کا بھی دخل ہے کہ علامہ شامی نے ابتدائی تعلیم حاصل کر لی، تو جیسے 20 برس کی عمر میں جب میں مزار علوم سے فارغ ہو کر پہنچا تو والد صاحب مجھے فرما رہے ہیں کہ اب میں یہاں تمہیں سامان منگوا دیتا ہوں، تو گھر میں جس طرح میں دکان چلایا کرتا تھا تو دکان کھول لو یہاں، اور یہ گاؤں میں دکان ہماری انشاءاللہ اچھی چلے گی. تو حضرت علامہ شامی کے والد صاحب نے بھی یہی سوچا کہ بچے کو دکان پر بٹھا دیا، اب جو دکان پر بیٹھے فارغ ہیں تو وہ قرآن شریف پڑھتے رہتے تھے، مگر کسی گزرنے والے صاحب علم نے ان کو ٹوکا اور فرمایا کہہ رہے بچے، قرآن کریم پڑھنے کا تمہیں شوق ہے تو ایک تو تم غلط پڑھتے ہو، تو تجوید کی درستگی کے بغیر تمہیں قرآن کریم نہیں پڑھنا چاہیے، اپنے قرآن پہلے درست کرو، تجوید سیکھو. اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ تم زور سے قرآن پڑھتے ہو تو یہ جتنے گزرنے والے ہیں جو اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں، اپنے دھندے میں لگے ہوئے ہیں، تو اس کی طرف استماع اور کان لگائے بغیر اپنے دھندوں کو چھوڑ نہیں سکتے، اور اس کی وجہ سے انہیں بھی تم گنہگار کر رہے ہو، تو اس کے قرآن کریم کے آداب احکام بھی تمہیں سیکھنے چاہیے. تو حق تعالی شانہ کی رحمت خاصہ ہوگی ان کی طرف اس وقت متوجہ ان بزرگ کی شکل میں، تو فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے بعد آگے منزل طے کرنے شروع کی، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تک پہنچایا. اور اس میں جیسا میں نے عرض کیا کہ ان کی بزرگی کو دخل ہے، تو ان کے متعلق لکھا ہے کہ جیسے آپ بار بار سن رہے ہیں کہ صائم الدہر قائم اللیل، کہ ساری عمر کے روزے، ساری عمر رات کو کبھی سوئے نہیں، ساری عمر عبادت میں مصروف، تو ان کا معمول تھا ساری عمر کے لیے با طہارت با وضو رہنا، کہ جیسے ہی نیند سے آنکھ کھلی اس وقت سے لے کر لیٹنے تک ہمیشہ با وضو. ہمارے یہاں دارالعلوم میں حضرت مولانا ہاشم صاحب ماشاءاللہ اس کی بڑی پابندی فرماتے رہے، اللہ کرے کہ بیماری میں بھی اس کو وہ نبھا رہے ہوں. تو یہ ان کا معمول تھا ساری عمر کے لیے. تو میں نے کل عرض کیا تھا کہ رأیت رجلا من امتی، کہ میری امت کے ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ عذاب قبر نے اسے گھیر لیا، وضو نے اسے بچا لیا. تو یہ حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا خاص معمول، اور بھی ہمارے اکابر کے یہاں یہ بڑا زبردست ہتھیار ہے مومن کے لیے. اللہ تعالی ہمیں ہر وقت باطہارت رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسرا ان کا معمول یہی، آج کل جو جس دھندے میں ہم لگے ہوئے ہیں بار بار عرض کرتے ہیں کہ ان کی طرح ایک آدھ دن تو کوشش کریں کہ ہم پورا قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں. اب پڑھ کر دیکھیے کہ نہ تھکاوٹ ہوگی، جس طرح آج آپ ابھی شروع کریں گے تو کل اس وقت تک آپ دیکھیں گے کہ آپ اسی طرح ہیں، کوئی تغیر آپ کی طبیعت میں نہیں آئے گا، نہ آپ بیمار ہو جائیں گے، نہ سر میں درد ہوگا، بلکہ قوت اور بڑھے گی، نشاط اور بڑھے گا. یہاں ہمارے مہمانوں میں، آپ کے ساتھیوں میں، یہاں ماشاءاللہ ایک ایک قرآن شریف روز پڑھنے والے، کتنے گھروں میں مستورات روز قرآن شریف پڑھنے والی، تو وہ جب اپنے گھریلو دھندوں کے ساتھ روز قرآن شریف پڑھ سکتی ہیں تو ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ہم تو اسی کام کے لیے وقف ہیں، یہاں اسی کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت علامہ شامی رحمتہ اللہ علیہ کا بھی ہمارے اکابر کے متعلق جس طرح آپ نے سنا، اس طرح ان کا معمول تھا ساری عمر کے لیے رمضان میں روز ایک قرآن شریف۔ تو یہ رمضان مبارک کے ایام جس طرح ان حضرات نے وصول فرمائے، کاش کہ اللہ تعالی شانہ ہمیں بھی اس کو وصول کرنے کی توفیق دے۔ اور یہ قرآن ایسی دولت ہے کہ چونکہ حق تعالی شانہ کا اپنا کلام ہے، اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس سے اور قوت آئے گی، آپ کی ہر چیز میں اضافہ ہوگا، روحانیت میں اضافہ ہوگا، جسمانی طاقت میں اضافہ ہوگا۔ یہ ہمارے کرنے سے نہیں ہوتا، صرف ہماری نیت ہو خود بخود ہو جاتا ہے، جس طرح حفظ خود بخود ہو جاتا ہے۔ آپ بار بار نام سنتے ہیں شرح بخاری میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کے استاذ اور ان کے تمام اساتذہ میں سب سے زیادہ ان کے چہیتے استاذ، جب ان کا وہ نام شروع کرتے ہیں تو جس طرح میں نے ابھی مولانا حسین احمد صاحب مدنی کہنے کے بجائے شیخ العرب والعجم، شیخ الاسلام، جی چاہتا ہے، حضرت بھی ایسے ہی تھے، حضرت مدنی قدس روح، ایسی محبوبیت ٹپکتی تھی، آپ دیکھیں تو آپ کو دیکھتے ہی آنکھوں سے آنسو ویسے ہی بہنے شروع ہو جائیں گے، عجیب و غریب محبوبیت تھی حضرت کی۔ تو اسی طرح حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ جہاں کہیں اپنے ان استاذ کا عز الدین ابن جماعہ کا ذکر فرماتے ہیں تو پہلے ایک لقب لائیں گے، اس سے سحری نہیں ہوگی، دوسرا، تیسرا، اور اخیر میں جا کر امام الائمہ آخری لقب ہوگا، پھر ان کا نام لیں گے کہ اماموں کے امام، امام الائمہ۔ تو ان کے متعلق لکھا ہے، عز الدین ابن جماعہ کے متعلق خود ان کے شاگرد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ وہ ابھی بچے تھے، نوجوان، اور کسی علاقے میں پہنچ گئے، مجمع دیکھا، واعظ کہنا شروع کیا، تو جو سامعین تھے انہیں واعظ بڑا پسند آیا، تو واعظ کے بعد تو ان سے مل رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں کہ یہ عمر اور اتنا مؤثر واعظ آپ کا، اور ساتھ وہ کہنے لگے کہ ہم آپ کو امام رکھنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں حاضر ہوں۔ تو کہنے لگے آپ حافظ ہو، کیونکہ ابھی رمضان شروع ہو رہا ہے اور ہم تراویح ہمیشہ تراویح میں پورا قرآن سنتے ہیں، تو آپ حافظ ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ نہیں، میں حافظ تو نہیں ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو امام مستقل طور پر رکھ لیتے، مگر چونکہ آپ حافظ نہیں اور ہمیں تراویح میں قرآن نہیں سنا سکتے، اس لیے معاف کرنا، ہم معذور ہیں۔ تو علامہ عز الدین ابن جماعہ نے فرمایا کہ نہیں نہیں، میں تراویح میں قرآن تو میں آپ کو سنا دوں گا۔ تو انہوں نے کہا پورا سنا دو گے؟ کہا میں پورا سنا دوں گا۔ تو مجمع یہ سمجھا کہ انہوں نے پہلے تواضع اور عاجزی کے طور پر کہہ دیا کہ میں حافظ نہیں ہوں اور اب تراویح کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ پہلے دن ایک پارا، دوسرے دن ایک پارا، رمضان مبارک ختم ہوا اور تراویح پڑھا دی، پورا قرآن سنا دیا۔ جب قرآن ختم ہوا تو اس کے بعد انہوں نے اپنا واقعہ سنایا۔ علامہ عز الدین ابن جماعہ نے اپنے مصلیوں کو بتایا کہ رمضان مبارک سے پہلے آپ حضرات نے جب مجھ سے فرمائش کی تھی، مجھ سے پوچھا تھا کہ تم حافظ ہو، تو میں نے انکار کیا تھا، تو میں نے بالکل سچ بتایا تھا کہ میں حافظ نہیں. لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں روز ایک پارہ یاد کر کے ہر رات تراویح میں ایک پارہ سنا دیا کروں گا، تو اس طرح میں روز ایک پارہ آپ کو سناتا رہا اور اس طرح میں نے پورا قرآن مجید آپ کو سنایا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان بچوں کے متعلق بھی آپ جو ارادہ کریں گے اللہ تبارک و تعالی وہ پورا فرمائیں گے. جیسا میں شامی کے بارے میں وہ بھول گیا کہ اس میں ان کی والدہ محترمہ کی دعاؤں کا بھی بڑا دخل ہے. تو ہوا ہے کہ بیٹا پہلے چلا گیا، جس عمر میں حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا، تو اتنی ہی عمر شامی نے پائی اور اس دنیا سے چلے گئے. والدہ زندہ تھی، روتی رہتی، دعائیں کرتی رہتی، اور انہوں نے اپنا معمول بنا لیا تھا والدہ محترمہ نے کہ بیٹا تو ہر وقت قرآن پڑھتے رہتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا دینی کام ان سے لیا، تو وہ جتنا ماں سے ہو سکتا تھا تو وہ کر گزرتی تھی اور دعائیں کرتی تھی. تو کیا کر سکتی تھی کہ ایک ہفتے میں 125,000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتی تھی بیٹے کے لیے. اب سورہ اخلاص ہم میں سے ہر شخص کتنے آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، مرحومین کے لیے پڑھ سکتا ہے، ہمارے اکابر کے لیے، مشائخ کے لیے. تو یہ اس ماں کی دعائیں اور ماں کا ایصال ثواب اس نے بیٹے کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا. شامی رد المختار کتابیں تو بہت ساری لکھی گئیں، مگر ان کی کتاب کس درجے مقبول ہوئی. اللہ تعالی قرآن کریم سے ہمیں بھی شرف عطا فرمائے. وصلى الله تعالى على خير سيدنا محمد.